أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مشگری. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیں گے. پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام غزہ خاک و خون میں آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور نیوز ڈیسک ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے لمبی عمر پائی، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی یادگاریں چھوڑی، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فلک بوس عمارتیں تعمیر کرائی؟ کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ شہوت پرستی کی شروعات ترب و شادمانی اور انجام دائمی تباہی ہے۔ نیک گفتگو مال کی فراوانی کا سبب ہے جو موت کو ٹال دیتی ہے۔ حسن کلام انسان کو لوگوں کے درمیان محبوب کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ خان یونس سے صہیونی فوج کی پسپائی، رفح پر بمباری۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں فلسطین کی حمایت اور صہیونی حکومت کی مذمت میں مظاہرے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستانی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان، اور معاملہ عدالت میں چیلنج۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی غزہ پٹی کے علاقے خان یونس سے نسل کش صہیونی حکومت کی فوج کے باہر نکل جانے کی خبریں ہیں۔ اسرائیلی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجی خان یونس علاقے سے باہر نکل گئے ہیں، تاہم فلسطینیوں کو جنوبی غزہ پٹی سے شمالی غزہ پٹی میں واپس لانے سے روکنے کے لیے صہیونی فوجی اس علاقے میں اب بھی موجود ہیں۔ غاصب اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ فوج کی 98 بٹالین نے خان یونس کے علاقے میں اپنی کارروائیاں ختم ہونے کے بعد پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کا تحال بریگیڈ اور 162 بٹالین فلسطینیوں کی جنوبی غزہ پٹی سے شمالی غزہ میں واپسی کو روکنے کے لیے ابھی اس علاقے میں موجود ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ خان یونس کے علاقے سے 5 راکٹ غلاف غزہ میں صہیونی کالونیوں کی جانب فائر کیے گئے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کا گزشتہ رات جعلی صہیونی فوج نے انخلا کیا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف نسل کش صہیونی حکومت کی جنگ ایسی حالت میں جاری ہے کہ صہیونی اخبار ماریو کے اپریل 2024 کے سروے کے مطابق اکثر صہیونی اس جنگ سے ناراض ہیں۔ دوسری جانب الاقسام بریگیڈ نے صہیونی فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، تم آگ میں جھلس کر راگ بن جاؤ گے۔ الاقسام بریگیڈ نے ایک ویڈیو میں صہیونی فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید تم غزہ کی سڑکوں پر جاؤ لیکن سب کے سب آگ میں جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے علاقے رفح کے کئی حصوں پر بمباری کی ہے۔ اس درمیان غرب اردن میں صہیونی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے البرہما کے علاقے خرب اداس میں ایک رہائشی عمارت اور رفع میں الکویتی اسپتال کے قریب کئی اور اہداف کو نشانہ بنایا. غاصب صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے خان یونس کے کئی علاقوں پر بمباری بھی کی. اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے توپ خانے نے المغازی کیمپ اور غزہ کے مرکزی علاقے دیر البلا کو گولہ باری کا نشانہ بنایا. اس درمیان خوراک کی عالمی تنظیم کے سربراہ سینڈی مککین نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں بچوں کو بھکمری کا سامنا ہے. انہوں نے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو غزہ کے بہت سے بچے اس وقت بھی بھکمری کا سامنا کرتے ہوئے دم توڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسان دوستانہ امداد بھیجنے کے لیے نئی گزرگاہ کھولے جانے کی ضرورت ہے, مگر تھوڑی بہت امداد سے وہاں کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکے گا, اور زیادہ سے زیادہ انسان دوستانہ امداد فراہم کیے جانے کی ضرورت ہوگی. دوسری جانب پریس ذرائع نے آج غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہے. الجزیرہ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق تحریک فتح کے فوجی بازو الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن کے شہر جنین کے مغرب میں واقع دوتان صہیونی چیک پوسٹ پر صہیونی فوجی سیکشن پر براہ راست فائرنگ کی. الاقصی بریگیڈ سے وابستہ ایک گروہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے طول کرم کیمپ میں بھی فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید مسلح جھڑپیں ہونے کی خبر ہے. الاقصی بریگیڈ کی نابلس بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے بلاتا کیمپ میں صہیونی فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ کر وہاں سے فرار کر گئے. پری حکومت کے جارے فوجیوں نے الخلیل کے شمال میں واقع العروب کیمپ سے 3 فلسطینی بچوں کو گرفتار کر لیا, جبکہ جنوبی الخلیل کے علاقے دورہ سے 30 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا. مصری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے تعلق سے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے, جبکہ ایک فلسطینی اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مصری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی کے تعلق سے ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. مصر کے ایک اعلی عہدیدار نے اپنا نام پوشیدہ رکھے جانے کی شرط پر القاہرہ نیوز چینل کو بتایا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں بنیادی امور پر تمام فریقوں میں اتفاق رائے ہو گیا ہے, اور حماس اور قطر کے مذاکرات کار قاہرہ سے روانہ ہو گئے ہیں جو 2 روز بعد دوبارہ واپس لوٹیں گے تاکہ مسودے کو حتمی شکل دے کر مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے. اس دوران مختلف فریقوں کے درمیان صلاح مشورے کا عمل بھی جاری رہے گا. اس بارے میں معروف مصری نامہ نگار ضیاء رشوان نے کہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے قاہرہ میں دیکھا اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں اور سمجھوتے پر دستخط ہونے والے ہیں. دوسری جانب فلسطین کے ایک اعلی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, اور صہیونی ذرائع کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد فریب کاری اور خود ساختہ دعووں کو آگے بڑھانا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی پیش رفت حاصل ہوگی اس کا فلسطینی ذرائع سے اعلان کیا جائے گا. واضح رہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں ابھی امریکہ صہیونی حکومت اور تحریک حماس کی جانب سے کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوجی ٹھکانے اور ایئر ڈیفینس کمان ہیڈ کوارٹر اور صہیونی توپ خانے پر دسیوں میزائلوں سے حملہ کیا ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ میں فلسطین کی تحریک استقامت کی حمایت اور جنوبی لبنان کے مقبوضہ علاقے البقاء پر صہیونی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ لبنان کے جیالوں نے صہیونی فوجی ٹھکانے اور ایئر ڈیفینس ہیڈ کوارٹر اور صہیونی توپ خانے پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے. یہ حملہ یو ایف کے علاقے میں کے آ فوجی چھاؤنی پر کیے گئے. حزب اللہ نے اس حملے میں کاتیوشا میزائلوں کا استعمال کیا. حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ جولان میں کئی صہیونی فوجی اڈوں کو بھی میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں کے مختلف حصوں میں خطرے کا سائرن بجنے لگا. یمن کی مسلح فوج نے ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ اور غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کو میزائل و ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے. یمن کی مسلح فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایک برطانوی اور دو صہیونی بحری جہازوں کو، جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے، میزائل اور ڈرون حملے کا نشانہ بنایا. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے پہلے بحری جہاز ایم ایس سی گراس ایف کو بحر ہند کے اطراف میں اور دوسرے بحری جہاز ایم ایس گینا کو بحر عرب میں بیلسٹک و کروز میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا. یمن کی مسلح فوج نے امریکی بحری جہازوں کو بھی بحر عرب میں میزائل و ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا. یمن کی مسلح افواج بحر عرب اور بحر احمر میں صہیونی حکومت کے بحری جہاز رانی کو روکے ہوئے ہے، اور اس نے تاکید کی ہے کہ جب تک غزہ کا محاصرہ اور اس علاقے میں صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اس کے فوجی حملے جاری رہیں گے. اس سلسلے میں یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج صرف ان بحری جہازوں کو ہی نشانہ بنا رہی ہے جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ کی طرف جاتے ہیں، اور صہیونی حکومت کے خلاف اس طرح کے حملوں کا مقصد غزہ کے خلاف اس کی جارحیت اور غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے اس غاصب حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطین کے حامیوں نے مظاہرے کر کے نسل کش صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے مظلوم عوام کا قتل عام بند کرنے کا پرزور مطالبہ کیا. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اردن کے شہریوں نے ایک بار پھر غزہ پٹی میں فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں دارالحکومت عمان میں نسل کش اسرائیلی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. فلسطین کے اردنی حامیوں نے غزہ پٹی کے عوام کی حمایت میں نعرے لگائے اور فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی. جاپان، کینیڈا، ناروے، برطانیہ، فرانس، ڈنمارک، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی فلسطین کے حامیوں نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرے کر کے غزہ پٹی میں جعلی صہیونی حکومت کی جارحانہ جنگ اور حملوں کی مذمت کی تھی. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جعلی اسرائیلی حکومت علاقے میں جنگ کو بھڑکانے اور پھیلانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور اسے اس کام پر ہمیشہ امریکہ کی مکمل حمایت حاصل رہی ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مسقط میں عمان کے وزیر خارجہ بدر الدین حمد البوسعیدی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ صہیونی حکومت غزہ کے دلدل میں بری طرح پھنس چکی ہے، اور ایسی حالت میں کہ غزہ کی جنگ ساتویں مہینے میں داخل ہو گئی ہے، وہ غزہ میں اپنا ایک بھی مقصد بھی حاصل کرنے سے عاجز ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر شعبے پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اور بزدلانہ حملے کے بارے میں کہا کہ یہ اقدام صہیونیوں کی جنگ کی آگ مزید بھڑکانے اور علاقے کے دوسرے ملکوں کو بھی جنگ میں گھسیٹنے کی نئی سازش کی کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ ایران میں امریکی مفادات کے محافظ سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کے ذریعے واشنگٹن کو کھلا پیغام بھیج دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکام صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر پورا نہیں اتر رہے ہیں، اور انہیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے. اس پریس کانفرنس میں عمان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ تہران اور مسقط کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے عمان سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے ان انتخابات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق تحریک انصاف کی سیاسی و کور کمیٹی نے کل ہونے والے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے انتخابات کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہاؤس آف فیڈریشن نامکمل ہے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب غیر آئینی ہے، خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کا انتخاب کیے بغیر چیئرمین سینیٹ کا انتخاب آئینی اسکیم کے بھی خلاف ہے۔ پی ٹی آئی نے سینیٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں الیکشن کمیشن، صدر پاکستان اور سینٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سینٹ کی خیبر پختونخوا کی 11 سیٹوں پر 2 اپریل کو انتخابات کا انعقاد ہونا تھا، خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں پر اراکین کے حلف نہ اٹھانے کے باعث سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات ملتوی کیے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام گد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان کے انتظام جموں کشمیر۔ ہندوستان میں عام انتخابات کے پیش نظر جموں کشمیر میں بھی سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں، اور گپکار الائنس کا شیرازہ بکھرنے کے بعد سیاسی جماعتوں نے الگ الگ امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سال 2019 5 اگست کو آئینی خصوصی پوزیشن ختم کیے جانے کے بعد اس کے حصول کے لیے گپکار الائنس نامی جو اتحاد سامنے آیا تھا، اس کا شیرازہ اب مکمل طور پر بکھر چکا ہے، اور آنے والے پارلیمانی انتخابات میں اس اتحاد میں شامل جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اس اتحاد میں شامل ایک اہم جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون سربراہ نے سری نگر میں نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کیا کہ وہ اتحاد کے حوالے سے سیریس نہیں ہے۔ انہوں نے کشمیر کی تمام تینوں نشستوں سے اپنے امیدوار میدان میں اتارنے کا اعلان بھی کیا، اور خود محبوبہ مفتی جنوبی کشمیر کی نشست، جس میں نئی حد بندی کے بعد جموں صوبے کے مختلف علاقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔
میری دلی خواہش تھی کہ ہم یہاں مل جل کے چلیں، اور اس کے لیے میں نے پہلے سے انتھک کوشش کی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بامبے میں بھی میں نے یہی کہا کہ ہمارے جو فیصلہ جو جموں کشمیر کی سیٹس کا ہوگا وہ فاروق صاحب کریں گے، اور ہمیں ان کے فیصلے سے گلا نہیں ہے کہ وہ تینوں سیٹیں لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے گلا نہیں۔ مجھے گلا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پوچھنا بھی گوارا نہیں سمجھا، ہماری رائے لینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔
جبکہ نیشنل کانفرنس نے جنوبی کشمیر سے ایک معروف گجر مذہبی رہنما میاں الطاف کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نیشنل کانفرنس نے گپکار الائنس کے بجائے کانگریس پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، اور کانگریس پارٹی کشمیر کی تینوں نشستوں سے دستبردار ہوئی ہے، اور وہ یہاں پر نیشنل کانفرنس کی حمایت کرے گی، جبکہ جموں میں نیشنل کانفرنس کانگریس امیدواروں کے حق میں دستبردار ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جموں کشمیر اپنی پارٹی اور ڈیموکریٹک آزاد پارٹی نے بھی الگ الگ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی نے جنوبی کشمیر سے غلام نبی آزاد کو بحیثیت امیدوار میدان میں اتارا ہے۔ اس طرح جنوبی کشمیر کی نشست ایک انتہائی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں تین بڑے رہنما مد مقابل ہیں، جس میں دو سابق وزراء اعلی محبوبہ مفتی اور غلام نبی آزاد شامل ہیں۔ بھاجپا بھی عید کے فوراً بعد اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ این سی اور پی ڈی پی میں اتحاد نہ ہونا دونوں جماعتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
ہماری سیاست زندہ انسانوں کے لیے ہے، ہماری سیاست کچھ مطلب کے لیے ہے، ایک جو ٹھوس لوگوں کی جو امنگ ہے، امید ہے، وہ اس چیز کے لیے ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سپتے محمد حسن، سری نگر۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں ہماری رپورٹ سماعت فرما رہے تھے. اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی جناب غلام عباس حیدری صاحب کو, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, چلتے ہیں ان کی خدمت میں. جی حیدری صاحب, پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات ایک مرتبہ پھر تنازع کا شکار ہو گئے ہیں, حقیقی صورتحال کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین اختر, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے, بلکہ اعلان کر لیا ہے. پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کی ایوان میں موجودگی تک انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے, ان کا یہ بنیادی مطالبہ ہے. جبکہ پی ٹی آئی ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی کے بغیر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب غیر آئینی ہے. نامکمل الیکٹورل کالج کے ساتھ غیر منتخب افراد کو سلیکٹ اور ایوان بالا کی توہین برداشت نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جب تک جو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہاں سے سینیٹرز منتخب نہیں ہوتے ہیں, اس وقت تک جو ہے سینٹ کے جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات ہیں وہ نہ ہوں. اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے, اور وہاں پہ بھی جو ہے اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ وہ جو ہے سامنے آتا ہے. بہرحال جو سینٹ ہے اس کی جو ہے حلف برداری یعنی 9 اپریل کی صبح 9 بجے منعقد ہوگی, یعنی کل. اور اب تک جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابق جو ہے کل جو سینیٹرز اس کی تعداد ہے وہ 85 ہے, جبکہ خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر سینٹ الیکشن نہیں ہوا ہے. سینٹ میں پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ 24 ارکان ہیں, اس کے بعد پی ٹی آئی کے 19 اور مسلم لیگ نون کے بھی جو ہے وہ 19, جے یو آئی کے 5, ایم کیو ایم پاکستان کے 3 ارکان ہیں, جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان کی تعداد 4 ہے, عوامی نیشنل پارٹی کے ارکان کی تعداد 3 ہے, آزاد ارکان 5 ہیں, جبکہ بی این پی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ قاف کا 1-1 سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہوا ہے. جبکہ کل جو ہے صبح تقریباً 35 جو ہے وہ سینیٹر جو ہے وہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے. سینٹ کے لیے خیبر پختونخوا کے 11 نمائندگان کے بغیر آپریٹ کرنا, دیکھیں یہ چیئرمین نائب چیئرمین کا انتخاب کرنا ممکن ہوگا؟ اس حوالے سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا سینٹ آئین کے آرٹیکل 60 کے مطابق جو ہے تشکیل دیا گیا ہے؟ آئین و قانون میں ایسا کچھ موجود نہیں جس کے مطابق ایسا نہ ہونا ثابت ہوتا ہو. خیبر پختونخوا نمائندگی کے ساتھ ہی آپریٹ کر رہا ہے, اور 2021 میں منتخب اس کے نصف سینیٹرز کے حلف کی میعاد 2027 میں مکمل ہو رہی ہے. سینٹ موجودہ حالت میں ایک عبوری صدارتی آفیسر کے تحت تو چل سکتا ہے, لیکن چیئرمین اور نائب چیئرمین کا باقاعدہ تقرر نہیں کر سکتا. اس امر پر دوبارہ غور ضروری ہے کہ آئین الیکشنز ایکٹ 2017 یا سینٹ رولز آف پروسیجر میں ایسا کوئی نقطہ نہیں جو ایوان بالا کے ایسا کرنے کی راہ میں مزاحم ہو. اور یہ بھی جو ایک افسوسناک امر ہوگا کہ قانونی طور پر سینٹ کی باقاعدہ تشکیل کے باوجود صوبے کے نصف نمائندگان اس اہم فورم سے غیر حاضر رہیں جس کو خاص طور پر صوبے کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. بہرحال حسین اختر, یہ بھی جو ہے ایک افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ پارلیمنٹ کے انتخابات ہو, صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو, بلدیاتی انتخابات ہو یا سینٹ کے انتخابات ہو, وہ ہمیشہ متنازع رہے ہیں, اور آج تک جو ہے وہ کوئی بھی انتخابات ایسے نہیں ہوئے ہیں جس پر سب نے یہ کہا ہو کہ انتخابات صحیح ہوئے ہیں, صاف اور شفاف طریقے سے ہوئے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے انتخابات ہو چکے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو چکے ہیں, اب سینٹ کے جو وہ ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کا انتخاب ہے, اس حوالے سے جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طور جو ہے ہم ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے, اس لیے کہ یہ عمل جو ہے وہ قانونی نہیں ہے, غیر قانونی ہے, اور ہم کوئی بھی وہ کام جو غیر قانونی ہے وہ نہیں کریں گے. تو اسی لیے جو ہے اس وقت ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گماگو کی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے, جبکہ سینٹ جو ہے وہ ایوان بالا ہے, اس کی جو ہے اپنی ایک تشخص ہے, حیثیت ہے, لیکن یہ بھی جو ہے متنازع بن چکا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہیں. لیکن جو سیاسی طور پر جماعتیں ہیں، جس طرح تحریک انصاف ہے، اس نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، اور اب سب کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان میں سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر ہے. جی
بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، تازہ ترین صورتحال سے آگاہی کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام نور رمضان.
نور رمضان، 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 اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان.
عزیز سامعین، پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تہ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں.
سلام ہو خالق وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں پر. وہ بڑا عطا کرنے اور بخشنے والا ہے. وہ دلوں کو شفا اور رزق دینے والا ہے. اس رحیم اور مہربان کی دعوت کے ایام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہمیں عبادت اور دعا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری اشرات آتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح سے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آپ کے لیے سائبان کا انتظام کیا جاتا جس کے نیچے آپ عبادت کرتے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف پر خصوصی توجہ دیتے تھے. منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے لیے شروع میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے، پھر دوسرے عشرے اور آخر میں تیسرے عشرے کا انتخاب کیا. اس کے بعد آپ ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف میں بیٹھتے رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ اگر کسی سال اعتکاف چھوٹ جاتا جیسا کہ جنگ بدر والے برس میں چھوٹ گیا تو آپ اگلے رمضان المبارک میں دو عشروں میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، ایک عشرے میں اسی سال کے لیے اور ایک عشرے میں گزشتہ برس کی قضا کے طور پر.
سامعین، اعتکاف حج سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے. انسان کے تزکیہ نفس میں اس کا بہت اہم کردار ہے. حج کی طرح اعتکاف مختلف طرح کی عبادات مثلا نماز، روزہ، وقوف، بیتوتہ یا رات بسر کرنا، دعا، ذکر اور اپنے پروردگار کے سامنے خشوع خضوع کا حامل ہوتا ہے. معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو حاجی کی طرح بعض ایسے امور کو روزے کے دوران چھوڑنا پڑتا ہے جس سے پہلے اس کے لیے جائز تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حاجی مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں مادی تعلقات اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کرنا ہوتی ہے تاکہ تقویٰ کے حصول اور تزکیے کی مشق کر سکیں. حاجی احرام باندھ کر 25 چیزوں کو خود پر حرام کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو طرو کے احرام کہا جاتا ہے۔ اس طرح وہ پاکیزگی کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی بعض حلال چیزیں روزے دار پر حرام ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے احرام کو رمضان المبارک اور خدا کے ہاں مہمان بننے کا ایک طرح کا احترام قرار دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بہت زیادہ احترام اور اس کے مشہور فضائل کے ساتھ اسے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ بعض امور جو دوسرے مہینوں میں حلال تھے انہیں اس مہینے کے احترام میں حرام کر دیا۔ اس نے رمضان المبارک کے احترام کے پیش نظر اس مہینے میں کھانے پینے کو بھی ممنوع قرار دیا۔ روزہ دار رمضان المبارک میں مسجد میں اعتکاف کے ذریعے دوسروں سے زیادہ پروردگار کے فضل و کرم کا مستحق قرار پاتا ہے۔
عزیز سامعین، کفارہ مستحق افراد تک پہنچنا چاہیے۔ روزے کا کفارہ اپنے واجب النفقہ افراد، یعنی وہ افراد جن کے اخراجات مکلف پر واجب ہوں، جیسے بیوی اور اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، البتہ دوسرے رشتہ داروں کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کفارہ کے پیسے فقیر کو نہیں دیے جائیں گے، سوائے اس کے کہ انسان کو یقین ہو کہ وہ مستحق شخص اس کے وکیل کے طور پر اس سے تام خریدے گا۔ کفارے کے پیسے رفاہی اور فلاحی اداروں یا ہر ایسے شخص کو دیے جا سکتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ ان کے ساتھ تام خرید کر فقیر کو دے گا۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ کفارے کے پیسوں کو ثقافتی امور، شادی کے جشن وغیرہ میں خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ذریعے مستحقین کو تام فراہم کیا جانا چاہیے۔ فقراء کے لیے فراہم کیے جانے والے تام کی قیمت 750 گرام گندم کی قیمت سے کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں کفارہ بطور کامل ادا نہیں ہوگا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ گھی وغیرہ جیسی چیزیں جو تام شمار نہیں ہوتی ہیں، انہیں کفارہ کے طور پر دینا صحیح نہیں ہے۔
سامعین، بیمار اور جسمانی طور پر کمزور شخص کے کفارے کا حکم یہ ہے کہ اگر بیماری رمضان کے آخر تک یا حتیٰ اگلے رمضان المبارک تک دور نہ ہو تو بیمار پر قضا روزے واجب نہیں ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے میں اسے ایک مت تام دینا ہوگا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، مثلا 9 سال کی لڑکی کے جس پر روزہ واجب ہے لیکن جسمانی طور پر وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے اور رمضان المبارک کے سارے روزے نہیں رکھ سکتی، تو اسے چاہیے کہ جتنے روزے وہ رکھ سکتی ہے رکھے اور تدریجاً سال کے ایام میں باقی روزوں کی قضا رکھے۔ اگر اگلے سال میں جسمانی کمزوری کی وجہ سے قضا روزے نہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مت تام یعنی 750 گرام گندم، چاول، آٹا یا کھجوریں فقیر کو دینا ہوں گی۔
یا علی علی یا علی، یا علی علی یا علی۔
باغ رضوان میں کوثری جھیل میں، نطق قرآن میں صوت جبریل میں، صرف توریت میں اور انجیل میں،
صرف توریت میں اور انجیل میں،
نور کی آیتوں،
نور کی آیتوں
سے ہے لکھا ہوا۔
یا علی علی یا علی، یا علی علی یا علی، یا علی علی یا علی۔
نبی کا وصی، تو خدا کا ولی، جس نے آواز دی اس کی مشکل ٹلی، مصطفیٰ نے کہا پڑھ کے نہ دے علی،
مصطفیٰ نے کہا پڑھ کے نہ دے علی،
ہے یہ حکم خدا،
ہے یہ حکم خدا،
آ میرے نہ خدا۔ ایک ہی سوز میں، ایک ہی ساز میں، ایک ہی رنگ میں، ایک انداز میں، سب کی آواز ہے میری آواز میں،
سب کی آواز ہے میری آواز میں،
سب نے مل کر کہا،
سب نے مل کر کہا،
بول سب انبیاء۔
علی علی یا علی،
عزیز سامعین، یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگنے اور آپ کی شہادت کے ایام ہیں۔ مولود کعبہ کو ضربت لگے 2 دن ہو چکے ہیں۔ اپنے ملجم مرادی کی زہر آلو شمشیر کی ضربت نے اپنا کام کر دیا ہے۔ واحد آپ ہی ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے ولادت ایک ایسا مکان ہے جو پوری تاریخ میں موحدین کی عبادت کی جلوہ گاہ رہا ہے۔ گویا خانہ کعبہ ایک ایسا مدار ہے جس کا انسانیت طواف کرتی ہے۔ ہجرت سے 23 سال قبل 13 رجب المرجب کو خدا کے فرمان سے اس مقام پر بنی ہاشم کی خاتون کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ساری تاریخ میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہاں، یہ مقام حضرت علی علیہ السلام کے نور سے منور ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مسلمانوں کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے حدیث منزلت کے ذریعے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی منزلت بیان کی۔ یہ حدیث مختلف الفاظ، مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت علی علیہ السلام میں وہ تمام فضائل اور صفات موجود تھی جو ہارون علیہ السلام میں تھی، سوائے نبوت کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کو بہت عظیم اور بلند مقام حاصل تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک اور وزیر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں دوسری اہم شخصیت تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ان کے جانشین اور خلیفہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حتیٰ یوشع بن نون پر، کہ جو موسیٰ کے وصی تھے، ہارون علیہ السلام کی اطاعت واجب تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حضرت علی علیہ السلام کا بھی یہی مقام تھا۔ آئیے خدا تعالیٰ کو اس کے اس مخلص اور محبوب عبد کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کریں،
اے دن کو رات میں داخل کرنے والے اور اے رات کو دن میں داخل کرنے والے، اے زندہ کو مردہ سے نکالنے والے اور اے مردہ کو زندہ سے نکالنے والے، اے وہ کہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اے مہربان خدا، اے خدا، اے بخشنے والے، بارہ الہ تیرے ہی لیے ہیں اسماء حسنہ، ساری نعمتیں تیری جانب سے ہیں۔ محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیج۔ آج کی رات میرا نام سعادت مندوں میں میری روح شہدا کے ساتھ اور میرے نیک کاموں کو جنت کے بلند ترین مقام پر قرار دے۔ میرے گناہ معاف کر دے۔ مجھے ایسا یقین عطا کر جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ ایسا ایمان دے جس سے شک کا خاتمہ ہو جائے۔ بارِ الہٰ، جو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے، مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ۔ بارِ الہٰ، ہمیں توفیق دے کہ آج کی رات ہم تیرا شکر اور تیرا ذکر کریں اور تیری طرف متوجہ رہیں۔ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے جن کی توفیق تو نے محمد والے محمد علیہ السلام کو عطا کی ہے۔
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهر قلبي من غياب التهمة. يا رحيما بعباد المؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج میرا پورا وجود اپنی رحمتوں کی چادر میں محفوظ کر لے، کامیابی و کامرانی، گناہ سے دوری کے ساتھ میری روزی قرار دے دے، اور میرے دل کو تہمتوں اور بدگمانیوں کے سیاہ دھبوں سے پاک اور صاف کر دے، اے وہ جو اپنے مومن و دیندار بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم. اللهم رب النور
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ تمام سامعین کی نماز و روزہ اور دعاؤں کی مقبولیت کی دعا کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
پیاسا رہا جان نبی، ہوائے نہر اٹھتی رہی موج تیری، ہوائے نہر القما وہ خشک لب سوکھا گلا، شیر خدا کی آل کا
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کی صورتحال کو عالم اسلام اور پوری بشریت کے لیے ایک مصیبت قرار دیتے ہوئے غزہ کے حالات کو مغرب کے لیے باعث شرم قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ صہیونی حکومت کے ان جرائم میں امریکہ بھی برابر کا شریک ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کی انتہائی ابتر اور افسوسناک صورتحال کے بارے میں فرمایا کہ غزہ کی مصیبت عالم اسلام بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پوری بشریت کی مصیبت ہے، اور یہ صورتحال اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ موجودہ عالمی نظام کس قدر غلط اور باطل ہے۔ یعنی دنیا کی کئی بڑی طاقتیں آج ایک ایسی خون آشام اور جرائم پیشہ صہیونی حکومت کی حمایت کر رہی ہیں جس کے مقابلے اور نشانے پر فلسطینی مجاہدین ہی نہیں بلکہ بچے، خواتین، بوڑھے، بیمار افراد، اسپتال اور لوگوں کے رہائشی مکانات ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک سب صہیونی حکومت کے ساتھ ہیں، اور ان کے اتحادی اور پیرو بھی صہیونی حکومت کا ہی ساتھ دے رہے ہیں۔ نیز اسی غزہ کی صورتحال سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی نظام باطل ہے اور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غزہ کا بحران اسی صورت میں حل ہوگا جب صہیونی حکومت کی حمایت کرنے والے بڑی بڑی طاقتیں اس مسئلے سے خود کو الگ کر لیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے موسوم کرنے کا مقصد امت مسلمہ کے نزدیک مسئلہ فلسطین کو